لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اذن وطرح ہماری گفتگو آئے ولایت کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور ولایت کے حوالے سے کافی بحث ہو چکی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تکوینی ولایت اور ایک تشریعی ولایت. تکوینی ولایت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اولیاء اللہ کو، اپنے مخصوص بندوں کو جن کو اس نے منتخب کیا ہے بطور نبی کے، بطور رسول کے، یا بحثیت امام کے، ان کو اس کائنات میں تصرف کے کچھ خاص اختیارات دیے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دیے. وہ اصل میں خدا کے نمائندے ہیں، وہ اصل میں خدا کی حجت ہیں. اور خدا نے مخلوق کے اوپر اپنا نمائندہ بنا کر ان کو بھیجا ہے، اور انسان اور خدا کے درمیان وہ واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں رابطے کا. اور یہی اصل میں توسل کا ایک پورا نظام ہے. توسل کا مطلب صرف دعائیں مانگنا نہیں ہے، توسل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. تو یہ وسیلہ پہلے سے موجود ہے، اس وسیلے کو تلاش کرنا انسان کا کام ہے. تو انسان اور خدا کے درمیان وہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے. بس جو کچھ خدا کی طرف سے انسانوں تک پہنچے گا وہ ان کے ذریعے ہو کے پہنچے گا. دین پہنچے گا، شریعت پہنچے گی، کتاب پہنچے گی، ہدایت پہنچے گی، رزق پہنچے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کے ذریعے سے ہو کر مخلوق تک پہنچے گا. اور جو کچھ مخلوق کی طرف سے خدا تک پہنچے گا وہ بھی ان سے ہو کے پہنچے گا. مخلوق کی عبادت خدا تک جائے گی تو وہ حجت خدا کے پاس سے ہو کے جائے گی، اور مخلوق کی طرف سے دعا اگر خدا تک جائے گی تو ان کے پاس سے ہو کے جائے گی، ان کے ذریعے سے ہو کے جائے گی. تو یہ خدا اور بندے کے درمیان اس طرح کے ایک برج ہیں، اس طرح کے ایک رابطے کا ذریعہ ہیں. اور جتنی بھی ان کی صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز پوشیدہ ہے. مثال کے طور پر اگر امام کو کہا گیا عین اللہ، تو عین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ عین اللہ کا مطلب ہے عین اللہ ناظرہ، کہ خدا کی وہ آنکھ کہ جس سے وہ مخلوق پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو خدا مخلوق پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں وہ امام کے ذریعے رکھے ہوئے، اپنے نمائندے کے ذریعے، اپنے حجت کے ذریعے خدا نے نظر رکھی ہوئی. خدا نے ایک نظام بنایا. خدا اس چیز کا محتاج نہیں تھا، خدا کے فرشتوں کا محتاج تھا نہیں تھا، لیکن خدا نے ایک نظام بنایا، اس کے مطابق خدا بہت سارے امور جو اس کائنات میں انجام دیتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے انجام دیتا ہے. بارش فرشتوں کے ذریعے برساتا ہے، تو کیا خدا مجبور تھا کہ بارش فرشتوں کے ذریعے برسائے؟ خدا کسی اور طریقے سے برسا لیتا. لیکن خدا نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے مطابق خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی. خدا نے ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ایک نظام مرتب کیا. تو خدا نے مخلوق تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے، اور مخلوق سے خدا تک جو چیز جائے گی وہ بھی انہی ہستیوں سے ہو کے جائے گی. ٹھیک ہے، یہی باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. باب الحوائج ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں امام مسلم کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں. نہیں ہر امام باب الحوائج ہیں, ہر امام باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب یہی ہے, باب الحوائج الی اللہ, کہ وہ جو حوائج آپ کے حاجات خدا تک پہنچیں گی وہ ان کے ذریعے سے پہنچیں گی. یہ وہ دروازہ ہے جن کے ذریعے سے ہماری حاجتیں خدا تک پہنچیں گی, اور جو چیز خدا کی طرف سے آئے گی وہ ان کے ذریعے مخلوق تک پہنچیں گی. تو یہ واسطہ اور ذریعہ ہیں. تو ان کا ایک مقام ہے, یہ تکوینی ولایت ہے, یہ پورا ایک نظام ہے جو مکتب تشیعوں کے یہاں بہت واضح ہے. اہل سنت میں بھی یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے, لیکن سب کے درمیان نہیں ہے. ان کے یہاں مثلاً جو لوگ تصوف سے وابستہ ہیں, جو صوفی ازم کو مانتے ہیں, تو وہ بھی اس قسم کے ایک ولایت کے قائل ہیں. تو جو صوفی ہیں ان کے یہاں, ان کو بھی ایک خاص قسم کی ولایت حاصل ہے, اور ان کا سلسلہ ولایت بھی کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ شہنشاہ ولایت کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے یا مثلا امیر المومنین کے حوالے سے بہت سے معجزات اور کرامات جو بہت معروف ہے شیعوں میں, بعض اوقات وہ شیعہ کتابوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے, وہ صوفیوں کے نظر آتی ہے. کیونکہ صوفی جو اپنے ویسے جو جن کو وہ اپنے ولی سمجھتے ہیں, اولیاء اللہ سمجھتے ہیں, ان کے حوالے سے بہت کچھ مشہور کیا ہوا انہوں نے. تو جب وہ عام صوفی کے بارے میں اتنا کچھ مشہور کیا ہوا انہوں نے, تو وہ جو شہنشاہ ولایت ہیں ان کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, جب عام لوگوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہیں, کہ جب حضور معراج پہ جا رہے تھے تو جو بڑے پیر تھے عبد القادر جیلانی, وہ انہوں نے اپنا کندھا آگے بڑھا دیا اور حضور نے اپنا پاؤں ان کے کندھے پر رکھا اور وہ براق پہ سوار ہوئے. ٹھیک ہے, تب وہ اس لیے اتنے بڑے پیر بن گئے کیونکہ حضور کے پاؤں ان کے کندھے پہ آ گیا. حالانکہ اس سے 600 سال بعد پیدا ہوئے, لیکن وہ اس کے کنسیڈر نہیں کرتے, وہ کہتے ٹھیک نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جن کے کاندھے پہ حضور نے پاؤں رکھا اور براق پہ سوار ہوئے, وہ پیران پیر جب سے گیر بن گئے, تو جو حضور کے کاندھے پہ سوار ہوا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سوچیں آپ, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس قسم کے ایک ولایت کے قائل وہ بھی. لیکن ہمارا جو بنیادی بحث ہے ہماری, وہ تکوینی ولایت پر نہیں ہے, وہ تشریعی ولایت پر ہے. تشریعی امور جتنے بھی ہیں, یعنی شریعت سے متعلق جو امور ہیں, شریعت تو خدا کی طرف سے آ گئی ان کے پاس, لیکن اب اس شریعت کو, اس کتاب کو, اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, امت تک پہنچانا ہے, ان کو تعلیم دینا ہے, ان کو شریعت کی تشریح کر کے بتانا ہے, تربیت کرنی ہے. تو یہ وہ امور ہیں, یہ وہ کام ہیں کہ جس میں اور لوگ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس پہ دیکھیں, کل میں مثالیں دے رہا تھا آپ کے سامنے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو خود معصوم نے ریکمینڈ کیا, زرارہ ابن عیون کے امام نے ریکمینڈ کر دیا, زکریا ابن آدم کے امام نے ایک امام نے ریکمینڈ کر دیا, ابو بصیر کو, محمد ابن مسلم, برید ابن معاویہ الاجلی, یعنی ان لوگوں کے نام کے ساتھ حدیثیں ہیں ائمہ طاہرین کی. اور پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک نیٹ ورک انہوں نے تشکیل دی, کس چیز کے لیے؟ ایسے ایک نیٹ ورک کے جو لوگوں تک دین کی تعلیمات پہنچاتے بھی تھے اور وجوہات شرعیہ, اموال شرعیہ بھی کلیکٹ کر کے امام تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ کلا کا ایک نظام. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ظاہر کے مطابق ہوتا تھا. یہ سب کچھ ظاہر, ایک انسان کا جو ظاہری عمل ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی بھی فیصلہ کرتے ہیں, امام بھی فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی کہ کس طرح مثلا امام حسن علیہ السلام نے جس کو اپنا سپہ سالار بنایا وہ جا کے دشمن کے ہاتھ میں بک گیا. اچھا, میں امام حسین کاظم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا, وہ بات رہ گئی کل, کہ زیادہ جو اس وکالت والا نظام ہے, وکلا والا نظام, یہ ساتویں امام کے زمانے میں ہوا، کیونکہ ائمہ طاہرین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بنو عباس کی حکومت آ گئی ہے، اور آتے ہی جو ہے انہوں نے چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کروا دیا، اور اس کے بعد ایک دم اس نے آگے چل کے آپ دیکھیں کہ ساتویں امام کو قید میں ڈال دیا، پھر آٹھویں امام کو ولی عہد بنا دیا گیا، لیکن وہ بھی مدینے سے دور کر دیا۔ تو بنو عباس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ان کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے ایک نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب جو امام کاظم علیہ السلام کچھ 14 سال قید میں رہے، قید خانے ہی میں شہید ہو گئے، اور وہیں بغداد میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا کاظمین میں۔ تو اب ان کے جو وکلاء تھے بنائے ہوئے مختلف، ان میں سے چند ایسے تھے، 2-3 ہی ہوں گے، کہ جن کے پاس کافی رقومات شرعیہ تھی، کیونکہ امام 14 سال سے قید میں تھے، رابطہ نہیں تھا اتنا، تو کافی اماؤنٹ جمع ہو گیا ان کے پاس۔ تو کچھ ایسے وکلاء تھے جن کے دل میں بے مانی آئی، جن کو امام معصوم نے بنایا ہے، بالکل امام نے بنایا وکیل، ان کے دل میں بے مانی آ گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ بھی نہیں تھی رقم، بعض کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 30,000 درہم تھے، اس طرح کچھ۔ وہ جو عبیداللہ ابن عباس بکے، کم از کم 5 لاکھ میں تو بکے نا، 5 لاکھ کی زیادہ ویلو ہوگی اس زمانے میں، اس کے بعد زیادہ یہ 30,000 درہم ہوگا مشکل سے، لیکن بے مانی آ گئی اس کے دل میں۔ اس نے کیا کیا کہ شیعوں میں ایک نئی فکر متعارف کرا دی، اور کہا کہ امام حسین کاظم علیہ السلام قید میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ غیبت میں چلے گئے۔ اچھا، غیبت کے تصور شیعوں میں شروع سے چلا آ رہا تھا، ائمہ طاہرین غیبت کے لیے شیعوں کو آمادہ کر رہے تھے، اس لیے تو امام زمانہ کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ تمام معصومین سے ہیں، تمام معصومین سے ملے گی آپ، پیغمبر اکرم سے لے کر 11ویں امام تک۔ تو کہا کہ وہ غیبت میں چلے گئے، اور وہی مہدی ہے، اور وہی واپس آئیں گے، اور اس طرح وہ رقم جو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے بعد جو ان کے جانشین ہیں یعنی امام رضا علیہ السلام، ان کے حوالے کرتے، انہوں نے حوالے نہیں کیا، اور شیعوں میں ایک نیا فرقہ بنا دیا جس کا نام ہے فرقہ واقفیہ۔ واقفیہ وقف سے نکلا ہے، اسٹاپسٹ بن گئے وہ، کہ وہ ساتویں امام پہ اسٹاپ کر دیا۔ اچھا، وہ فرقہ چلا نہیں جا رہا، کیونکہ جو شیعوں کی بنیاد تھی وہ تو 12 اماموں والے نظریے پہ تھی، تو اب ان کی تھیوری زیادہ چلی نہیں، لوگوں نے زیادہ ایکسیپٹ کیا نہیں، لیکن پیسے واپس نہیں کیے، بہرحال پیسے تو ان کی جیب میں رہ گئے۔ تو اب دیکھیں ایک امام معصوم کسی کو بنا رہے ہیں، اور وہ بھی چیٹنگ کر سکتا ہے، تو پیسہ ایسی چیز ہے، اس میں ایسی چمک ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کی آنکھیں چنیا جاتی ہیں پیسوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ بےمانی پہ اتر آتے ہیں۔ تو آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خمس کا نظام فلاں اتنا پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے، تو یہ کیا سب ایمانداری سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں جہاں پیسہ ہوگا وہاں کرپشن کا امکان تو ہوگا۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، امام معصوم نے جس کو مقرر کیا وہ اس نے کرپشن کر لی، تو آج کے انسان کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو ہم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرم جو اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ پہ چل رہے ہیں، جو اپنے شیئر ہولڈرز کو اینول رپورٹ شو کرتے ہیں، اور پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروا کے اور چھاپ کے دیتے ہیں، اس میں نہیں ہوتی بےمانی، اس میں بھی ہوتی ہے۔ آڈیٹنگ کس طرح ہوتی ہے بھی آپ کو پتہ ہے، اکاؤنٹس کس طرح بنائے جاتے ہیں بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایک انسان اندر سے ایماندار نہ ہو۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اگر یہاں تقوی نہیں ہے تو آپ لاکھ پروسیس پیچیدہ کر دیں، کچھ نہیں ہونا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں ایک جو میکینک ہوتا ہے نا، کار کا میکینک، موٹر سائیکل کا میکینک، اگر وہ ایماندار نہیں ہے، بےمان ہے فرض کریں، اور آپ اپنے سامنے لا کر اس کے کوئی پارٹس لا کر اس کو دے رہے ہیں، اپنے سامنے اس کو فٹ کروا رہے ہیں، پھر بھی شونا لگا دے گا آپ کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایماندار آدمیوں کو تلاش کریں۔ اگر اندر سے وہ ایماندار ہے پھر بے شک آپ گاڑی اس کے حوالے کر کے چلے ہیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک, تو انسان کو ایماندار ہونا چاہیے. اور بےمان لوگ ہر دور میں رہے, آج بھی ہوں گے, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی رقمات شرعیہ کی ترسیل میں انوالو ہیں وہ سب نیک پاک باز بڑے ایماندار ہیں. نہیں, ہو سکتا ہو کہ آدمی کرپٹ ہو. لیکن دیکھیں, ہمارا کام ہے نکالنا, ہمارا کام ہے پہنچانا. اب اگر وہ بےمانی کر رہا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ صلوات پڑھے مل کے محمد والے. اچھا, فرض کریں کسی انسان کو اس سسٹم پر اعتبار نہیں, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خمس والے وکیل ہیں شہری پیسے کھا جاتے ہیں. اچھا, وہ جا کے مشتہر کو پہنچا دیں, آج کل مشتہر کو پہنچانا بھی مشکل نہیں. اچھا, اس کا خیال ہے کہ معاذ اللہ مشتہر بھی اس کو مس یوز کرتے ہیں, اگر فرض کریں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشتہر بھی اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اچھا, چلیں آپ اگر اتنی زیادہ وہ کانشیس ہیں تو مشتہر کو بھی نہ دیں آپ. ویسے دینا مشتہر کو ہے, شرعی حکم یہی ہے. لیکن چلے, میں بات کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر آپ کو مشتہر پر بھی اعتبار نہیں ہے تو آپ مشتہر کو بھی نہ دیں. لیکن نکالنا تو ہے نا آپ کو, آپ خمس نکالنے سے تو نہیں بچ سکتے, نکالنا تو آپ کو ہر حال میں. اب پہنچانا کس طرح ہے, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن نکالنا تو آپ کو ہوگا, اس لیے کہ نکالنے کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے, احادیث ہیں, روایات ہیں, ائمہ کی تعلیمات ہیں. تو نکالنا تو بہرحال آپ کو پڑے گا. اب پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو ایک زمانے میں شیعہ یہ کرتے تھے, غلط کرتے تھے لیکن کرتے تھے. ایک زمانے میں شیعہ یہ کرتے تھے کہ درہم و دینار کو مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے, کیونکہ ایک روایت ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. تو ان کا خیال تھا کہ زمین جب خزانے اگلے گی تو یہ ہمارا پیسہ بھی امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا. تو میں نے کہا غلط کرتے تھے, یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, امام تعلیم نے طریقے بتائے ہوئے تھے, بے شک غلط کرتے تھے لیکن نکالتے تو تھے نا. آج جو لوگ ان چیزوں کے مخالف ہیں وہ نکال ہی نہیں رہے سرے سے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے, یا اس میں کرپٹ لوگ ہیں, یا فرض کریں یہ مس یوز ہو رہا ہے. تو چلو ٹھیک ہے, ہو رہا ہوگا, آپ نکالیں تو صحیح نا. آپ اس میں سے جو غریب سادات کا حصہ ہے وہ تو پہنچائیں. اگر آپ وہ نہیں دیں گے, یا ایک کچھ لوگ ایک حدیث لے کر آ گئے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے ہم سے. تو اگر واقعی امام نے معاف کر دیا ہے تو غریب سادات کا کیا بنے گا؟ زکوٰۃ تو حرام ہے ان کے اوپر, زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے. تو کیا آلٹرنیٹ ہے ان کے لیے؟ کیا امام نے سب معاف کر دیا کہ جاؤ عیش کرو؟ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ایک سسٹم بنایا گیا, اس سسٹم کے مطابق کچھ لوگ آتھورائز کیے گئے. اچھا, اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو آتھورائز کیے گئے, لیکن جہاں تک تشریعی امور میں دین کی تعلیمات کو پہنچانے کا تعلق ہے, تعلیم کا, تربیت کا, احکام بتانے اور پہنچانے کا, تو اس کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان اگر کوئی چیز جانتا ہے تو وہ نہیں جاننے والے کو سکھا سکتا ہے, اس کے لیے کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر نماز جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں, آپ اپنے بچے کو نماز سکھا سکتے ہیں؟ نہیں سکھا سکتے. سکھا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی سرٹیفائیڈ ٹرینر چاہیے کہ جو نماز سکھائے گا؟ نہیں. آپ جانتے ہیں, آپ اپنے بچے کو سکھا دیں. تو جس طرح آپ اپنے بچے کو نماز سکھا سکتے ہیں, جس طرح آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا سکتے ہیں, یا آپ اپنے بچوں کو ضروری مسائل اور احکام, وضو, غسل, تیمم, یہ سارے چیزیں بتا سکتے ہیں, تو کوئی انسان بھی کسی انسان کو بتا سکتا ہے. جو انسان جانتا ہے وہ کسی اور انسان کو بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, اتھارٹی لیٹر ہے کہ میں یہ باتیں بیان کروں؟ کچھ بھی نہیں. اگر میں ایک چیز جانتا ہوں میں بتاؤں گا بچوں کو, یا نوجوانوں کو، طالب علموں کو، جو بھی، تو اس کے لیے، اس کام کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. ہر اس شخص جو جانتا ہے وہ کسی نہیں جاننے والے کو بتا سکتا ہے، وہ علم پہنچا سکتا ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جو نہیں جانتا ہے وہ کسی جاننے والے سے رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کسی ولایت کی ضرورت نہیں. ہر وہ شخص جو نہیں جانتا وہ کسی جاننے والے سے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جاننے والا ہے، میں یہ چیز نہیں جانتا، فلاں شخص جاننے والا ہے، تو وہ جاننے والے سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے، اب وہ اس کو بتا سکتا ہے، وہ اس سے سن سکتا ہے. اس کے لیے کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آتھورائز ہو تو زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آتھورائز لوگوں سے آپ دین لیں، اس کی تعلیمات لیں، تو وہ زیادہ آتھینٹک چیز ملے گی آپ کو. لیکن اگر نہ بھی ہو اور ایک انسان جاننے والا ہے، اس سے جا کر رجوع کرنا، اس سے جا کے کوئی بھی چیز لینا، وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، یہ ایک عقلی سی بات ہے. اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کسی قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں نا جو عقلی ہیں، جو بدیہی ہیں، جو کامن سینس کی ہیں، کہ ایک انسان نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لیں. اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں. اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا نہ ہوتا کلو وشربو، تو آپ کھانا کھاتے اور پانی پیتے یا نہیں پیتے؟ قرآن کی آیت آ گئی کلو وشربو ولا تسرفو. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو آپ کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ جب یہ آیت نازل نہیں ہوتی لوگ کھانا کھاتے نہیں کھاتے تھے؟ جب بھی کھانا کھاتے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے. تو کھانا کھانا اور پانی پینا جو ہے وہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، کیا چیز نہیں کھانا ہے اس کے لیے آیت کی ضرورت ہے، کیا چیز نہیں پینی ہے اس کے لیے آیت کی ضرورت ہے. لیکن ان جنرل کھانا کھانا ہے اور پانی پینا ہے، اس کے لیے کسی آیت کی، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اللہ نے ہمارے اندر کچھ ڈیزائرز رکھی ہیں، ہیومن ڈیزائرز، ان کو فلفل کرنے کے لیے نیچر کے اندر کچھ ریسورسز رکھے ہیں، انہی ریسورسز کے ذریعے ہماری وہ ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں، یہ ہیومن نیچر ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی نقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل کافی ہے، یعنی عقل کافی ہے جو انسان کو بتا. تو کسی اہل علم سے رجوع کرنے کے لیے عقلی دلیل کافی ہے. اور ہر معاشرے کے اندر یہ عقل مند لوگوں کی پریکٹس ہے، جس کو کہتے ہیں سیرہ عقلاء. سیرہ عقلاء سننے میں ایسے مشکل سا لفظ ہے، ہے کچھ بھی نہیں. سیرہ عقلاء یعنی عقل مند لوگوں کی پریکٹس. عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں نا، کسی کو جو چیز نہیں آتی وہ جاننے والے سے پوچھ لیتے ہیں. اگر ایک انسان بیمار ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. آپ کو مقدمہ لڑنا ہوگا، آپ کسی وکیل سے رجوع کریں گے. تو ایک انسان جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے رجوع کرتا ہے. اچھا، جب آپ کسی بھی شعبے میں جاننے والے سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، وکیل سے، استاد سے، یہ تو سب ذرا بڑے کیڈر کے لوگ ہیں. دیکھیں، آپ تو سویپر سے بھی رجوع کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر انجینئر چھوڑ دیں، آپ تو سویپر سے بھی رجوع کرتے ہیں. اگر آپ کی سیوریج لائن چوک ہو جائے اور آپ کو سویپر مشورہ دے کہ یہ تو توڑنا پڑے گی پائپ، تو آپ اسی کی تقلید کر لیں گے، یا آپ کہیں گے نہیں میں گہرائی میں اتر کے دیکھوں گا. آپ کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، میں تمہاری بات کیوں مانوں بھائی، تم جاہل آدمی، میں تو خود گہرائی میں جا کے دیکھوں گا اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کہے گا آپ چلے جائیں گہرائی میں اس کے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کا ایکسپرٹ وہ ہے، اس کام کے ہم جاہل ہیں. تو ہر آدمی جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے رجوع کرتا ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا کسی خصوصی دلیل کی ضرورت نہیں. تو دنیا کا جو نظام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے, یہ اسی طرح ہر شخص کر رہا ہے. دیکھیں ایک مجتہد کو بھی ایک بلڈنگ بنانا ہوگا نا, وہ انجینئر سے رجوع کرے گا. اس کو بھی بلڈنگ بنانی ہے, اگر گھر بنانا ہے, مدرسہ بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے, تو وہ انجینئر سے رجوع کرے گا. ایک مجتہد اگر بیمار ہو جائے گا ڈاکٹر سے رجوع کرے گا, ہے نا. جس زمانے میں یہ کرونا ہو گیا اور اس زمانے میں بہت ساری کانسپائریسی تھیوریز چل رہی تھیں طرح طرح کی, ہم لوگ فوراً کانسپائریسی تھیوری بنا لیتے ہیں نا, وہ چل رہی تھی بہت ساری, اور لوگ اپنے اپنے پتہ نہیں مختلف باتیں بنا رہے تھے. تو مذہبی لوگ ذرا مشکل سے قبول کر رہے تھے یہ جو ڈسٹینسنگ فلاں یہ وہ. تو اس زمانے میں رہبر معظم نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں جو ڈاکٹر کی ہدایت ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. یہ وہ خود ولی فقیہ ہیں, وہ خود مرجع تقلید ہیں, وہ خود مجتہد ہیں, عالم ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ جو ایشو ہے کرونا کا اس میں جو ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے کہنے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس مسئلے میں مجتہد کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے. تو مجتہد نے کہہ دیا کہ اس مسئلے میں جو عالم ہے کون ہے, مرجع کون ہے, مرجع ڈاکٹر ہے, عالم ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اس کی فیلڈ ہے. اب اس کی فیلڈ میں دوسرا آدمی انٹرفیئر کرے, کچھ لوگ حدیثیں روایتیں لا کر فلاں کلونجی استعمال کر لیں تو یہ کر لیں اور وہ کر لیں. ایک دوائی بھی آئی تھی, وہ بھی ایران سے ہی آئی تھی, ایک عالم دین نے ایک نسخہ بھیجا اور اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب کر دیا اور اس کا نام رکھا دارو امام کاظم. اچھا, ہم نے بھی بنایا اپنے گھر میں, اس کو بنا کے اس کے بعد استعمال کیا, میں نے بھی استعمال کیا, بیگم نے بھی استعمال کیا, بچوں نے استعمال ہی نہیں کیا کہ ان کا مزہ ایسا تھا کہ بچوں نے کھائے نہیں. وہ مجھے بھی کرونا ہوا, وائف کو بھی کرونا ہوا, بچوں کو نہیں ہوا. اب اس کو کیا کہیں گے, کیا اس کو کہیں گے معاذ اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی غلط بتا دیا؟ نہیں, اصل میں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر فرض کریں امام نے کسی کو یہ نسخہ بتایا ہوگا کسی وجہ سے, تو وہ اس انسان کی کیفیت کو دیکھ کے بتایا ہوگا نا. سب سے پہلے تو بیماری کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے, سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے. اب ڈائگنوز کیے بغیر پرسکرائب کر دیں میڈیسن تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے, یہ کہیں نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ڈائگنوز کریں گے. اچھا, ڈائگنوز تو وہ کرے گا جو میڈیکل سائنس کو جانتا ہو, جس نے فزیولوجی پڑھی ہو, جس نے اناٹومی پڑھی ہو. میڈیسن وہ پرسکرائب کرے گا جس نے فارماسیوٹکس پڑھی ہو. جس نے کچھ نہیں پڑھا, جس نے قرآن پڑھ لیا یا جس نے پڑھ لیں یا روایتیں پڑھ لیں, وہ دوائی پرسکرائب کر رہے ہیں. تو اس قسم کے ماہرین ایران میں بھی موجود ہیں اور وہاں حکومت نے ان کو بین کیا ہوا ہے, دے کین ناٹ اوپن اینی کلینک. وہاں کلینک نہیں کھول سکتے, وہ انہوں نے بین کیا ہوا اس کو, کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ ویسے ذرا ہائی ہے نا, تو انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہوا ان کو. لیکن انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں, مارکیٹ میں کتابیں دستیاب ہیں بہت ساری. تو وہ سب چیزیں ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس مسئلے میں کس سے رجوع کرنا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس مسئلے کا عالم کون ہے, مرجع کون ہے؟ وہ میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ مرجع. اچھا, حدیث کو تو آپ چلیں بہت ساری چیزوں سے گزارتے ہیں, پتہ نہیں حدیث کس سورس سے آئی ہے, کیسی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے, یہ تو قرآن ہے, شہد میں شفا ہے. آپ کسی ڈائبیٹک کے پیشنٹ کو روزانہ آدھا پاؤ شہد پلانا شروع کر دیں, شفا ہو جائے گی اس کو. بے شک قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس نسخے کے استعمال کے لیے کچھ اور علوم بھی چاہیے نا. تو جس شخص کے پاس وہ علوم ہیں اس سے رجوع کرنا ہے. اس کے لیے کسی قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ انسانی عقل جو ہے وہ خود کہتی ہے. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے محمد. تو یہ جو رجوع کرنے والا سسٹم ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اچھا ہم جن لوگوں سے رجوع کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں, یہ معصوم تو نہیں ہے, تو ان سے غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس ہے. ڈاکٹر سے غلطی نہیں ہوتی, ہو جاتی. کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر سے, اسی لیے ڈاکٹر پہلے ہی سائن کروا لیتے ہیں آپریشن وغیرہ سے کہ وہ اس کو کہ جو بھی ہوگا اس کے ساتھ یہ ڈاکٹر سے مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے جی ہم نے ان کو اس آپریشن کے سارے رسک کے بارے میں بتا دیے. تھوڑا بہت بتا لیتے ہیں ڈاکٹر رسک کے بارے میں, لیکن زیادہ رسک کے بارے میں بتائیں گے تو آپریشن ہی نہیں کروائیں گے لوگ. تو چلیں بتا لیتے ہیں وہ, لیکن آپ نے اس ڈاکٹر کو آتھورائز کر دیا کہ آپ مجھے چیر پھاڑ کر سکتے ہیں, کاٹ پیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ آپ کو انجیکشن لگا کے بے ہوش کر دیتا ہے, آپ کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو دیکھیں ہم کسی کے حوالے اگر کرتے ہیں اپنے جسم کو اپنی باڈی کو تو کچھ دیکھ کے کرنا چاہیے یا ویسے ہی کر دینا چاہیے؟ اس کو کریں گے کہ جو اس چیز کا ماہر ہوگا, جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر بہت سارے ماہرین ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو سب سے زیادہ نالجبل ہوئے اس سے کنسلٹ کریں. یہ رجوع کرنا ہی نہیں کنسلٹ کرنا, آج کل کنسلٹنسی کا لفظ زیادہ پاپولر ہے, تو رجوع کرنا ہی نہیں کنسلٹ کرنا. تو کس سے کنسلٹ کریں گے؟ اس سے کنسلٹ کریں گے جو موسٹ نالجبل ہوگا, موسٹ لرنڈ ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں کسی وجہ سے اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے ڈاکٹر ہیں, اب موسٹ لرنڈ جو ہے اس کی فیس زیادہ ہے تو ہم کم والے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. چلے, لیکن اگر فیس کا چکر نہ ہو, اگر سرکاری خزانے سے آپ کا علاج ہو رہا ہو تو ہر بیماری کے لیے لندن جائیں گے علاج کرانے کے لیے. تو انسان کہاں جائے رجوع کرتا ہے؟ موسٹ لرنڈ سے رجوع کرتا ہے. کیا اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اضافی, یا یہ عقلی دلیل کافی ہے؟ کیا اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے, کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ موسٹ لرنڈ موسٹ ایکسپیرینسڈ, ٹھیک ہے, اس سے رجوع کرنا چاہیے. یہ انسان کی عقل کہہ رہی, اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ موسٹ لرنڈ سے رجوع کریں. موسٹ لرنڈ کو کہتے ہیں اعلم, اعلم ایک ہے عالم, عالم یعنی لرنڈ, اور اعلم اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے موسٹ لرنڈ. تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ موسٹ لرنڈ سے رجوع کریں. اب جس زمانے میں یہ آئمہ تعین کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, کچھ حدیثیں اس زمانے کی میں پیش کروں گا آگے چل کے کہ آئمہ تعین کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا, تو اس زمانے میں دیکھیں کمیونیکیشن کے ذرائع بہت لمیٹڈ تھے. لوگ جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں اگر رہتے تھے تو ان کو دوسرے علاقے کا علم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آج کل دیکھیں رمضان کا چاند, عید کا چاند, بقرعید کا چاند بڑا ایشو بنا ہوتا ہے چاند. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کمیونیکیشن کے ذرائع بہت ایڈوانس ہیں, آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند ہوا یا نہیں ہوا, پاکستان میں کل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن حضور کے زمانے میں کیا مکے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ مدینے میں چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں پتہ چلتا تھا. مدینے والوں کو پتہ چلتا تھا مکے میں چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ شام والوں کو پتہ چلتا تھا مدینے میں کیا ہوا؟ مدینے والوں کو پتہ چلتا تھا شام میں کیا ہوا؟ ایک خبر اگر شام سے مدینہ پہنچتی تھی تو اس کے لیے ایک ہفتہ لگ جاتا تھا. تو کمیونیکیشن کے ذرائع لمیٹڈ تھے. تو انسان کا جو انسان کی جو رسائی ہے, انسان کا جو ایکسس ہے وہ بھی لمیٹڈ تھا. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں جو فقیہ ہوتے تھے انہی سے رجوع کرتا تھا. انہی کے پاس جاتا رہا. میں نے ایک مثال کل آپ کے سامنے دی کہ ایک شخص کوفے سے چل کے امام کے پاس مدینہ آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا. ظاہر اس زمانے میں کوفے سے چل کے مدینہ نہیں آ سکتا انسان ایک ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے. امام نے اس کا حال کیا بتایا, بتایا تمہارے علاقے میں محمد ابن مسلم موجود ہے. کسی کو کہا کوئی قوم سے آ رہا ہے. اب قوم بہت دور ہے, قوم تو آج کل دوسرا ملک ہے ایک. تو اب قوم کے ایک شخص کو مدینہ سے تو ہدایت نہیں دیا سکتی. تو امام نے قوم کے ایک شخص کا نام بتا دیا, زکریا ابن آدم قوم میں موجود ہے. شیخ صدوق کے والد جو تھے ابن بابائی قمی, ان کی خبر بھی قم میں بھی معصومہ کے حرم کے قریبی ہے. شیخ صدوق کے والد ابن بابائی قمی وہ ایک بڑے فقیر تھے اپنے زمانے کے, محدث بھی تھے, اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اور قم میں امام کی طرف سے نمائندے بھی تھے. ان کا ایک خط بھی ہے جو انہوں نے امام زمانہ کو لکھا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے فرزند عطا کرے. ان کے بیٹے نہیں تھے, فرزند عطا کرے تاکہ وہ فقیہ بنے, اس لیے بیٹے عطا کرے تاکہ میں اس کو فقیہ بنوں. امام نے اس کا جواب بھی دیا, وہ جواب بھی کتابوں میں ہے. امام نے فرمایا خدا تمہیں دو بیٹے دے گا, دونوں فقیہ بنیں گے. تو شیخ صدوق اور ان کے بھائی یہ دونوں فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے. بہت بڑا محدث ہے شیخ صدوق, 300 کتابیں ہیں ان کی حدیث کی, 300 books. تو کتب اربع جو چار حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب شیخ صدوق کی ہے, اللہ یادرہ الفقیہ. تو کبھی امام نے نام بتا دیا کہ تمہارے علاقے میں یہ ہے, اور اگر نام نہیں بھی بتائیں تو خود شیخ صدوق کے کتنے شاگرد ہیں جو قم میں. تو اب شیخ صدوق سے کچھ لوگ رجوع کرتے ہیں, کچھ ان کے شاگردوں سے بھی رجوع کر لیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں یہ جو رجوع کرنے والا کانسیپٹ تھا یہ سینٹرلائز نہیں تھا بلکہ ڈی سینٹرلائز تھا, کیونکہ لوگوں کے پاس یہی اپرچونیٹی تھی, اس سے زیادہ تھی نہیں. جیسے آج سے کچھ عرصے پہلے تک ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ہی شہر میں ہوتے تھے. آج سے مثلا 50 پہلے تصور نہیں تھا کہ کراچی کا آدمی اسلام آباد جا رہا ہے علاج کروانے کے لیے, یا دبئی جا رہا ہے آپریشن کروانے کے لیے, یا لندن جا رہا ہے علاج کرانے کے لیے. یہ اتنا کامن نہیں تھا, شاید کچھ لوگ جاتے ہوں گے اس زمانے میں بھی. اب لیکن جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ دبئی چلے جاتا ہے, یورپ سے امریکہ سے ڈاکٹر دبئی آ جاتے ہیں, اور ہندوستان سے پاکستان سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ دبئی چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. تو یہ فیسلٹی اب سے کچھ عرصے پہلے نہیں تھی, اب وہ آ گئی ہے. اس طرح دینی امور میں بھی لوگ وہیں رجوع کیا کرتے تھے جہاں وہ رہتے تھے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اتنا سینٹرلائز نہیں تھا. جب سینٹرلائز نہیں تھا تو آج کل کی طرح اس میں دنیا کے پوری دنیا کے لیول پہ جس طرح آج علماء ہیں, مراجین ہیں, مجتہدین ہیں, اور دنیا بھر کے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ہم موسٹ لرنڈ سے رجوع کر سکتے ہیں لوکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی, اگر ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی موجود ہے تو ہم کیوں نہ اویل کریں اس کو, ہم اسے رجوع کریں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ پاکستانی مجتہد کو پروموٹ نہیں کرتے. بھائی اس کا تعلق پاکستانی ہندوستانی سے نہیں ہے کہ ہم پاکستانی کو پروموٹ کریں, ایرانی ایرانی کو پروموٹ کریں, عراقی عراقی کو پروموٹ کریں. جو عالمی سطح پر جو موسٹ لرنڈ ہوگا اس کو پروموٹ کریں, اس سے رجوع کریں نا. اس کا تعلق کوئی ہندوستان پاکستان سے تو نہیں. پھر آپ پاکستانی کی بات کریں گے, ہم آگے چل کے کہیں گے بھی آپ کہ پنجاب کے مجتہد یا سندھ کے مجتہد. سندھ میں جو ہے وہ دیہی سندھ یا شہری سندھ. پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جی امروہا والے یا اتروہا والے یا نوگاواں والے یا لکھنؤ والے. تو یہ علوم جو ہیں وہ اس طرح تقسیم نہیں کیے جاتے, اس کے ماہرین کے مطابق کیا جاتا. تو یہ نظام جو ہے یہ پورا عقلی بنیادوں پر قائم ہے. اگلا سوال یہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کیا جو ماہر ہے, فرض کریں ایکسپرٹ ہے, اس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہوتی, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں. اس کا حل یہی ہے کہ آپ جتنے زیادہ بڑے ماہر سے رجوع کریں گے اتنا ہی اس سے غلطی کا امکان کم ہوگا, بس اور کوئی آپشن نہیں. جو جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوگا اس سے غلطی کا امکان کم ہوگا, زیرو نہیں ہوگا, کم ہوگا, کیونکہ وہ بھی انسان. اب چونکہ انسانوں سے رجوع کر رہے ہیں, یہیں پر رکنا پڑے گا مجھے آج, پھر ہم کل ہی سے آگے بڑھیں گے, کہ چونکہ ہم انسانوں سے رجوع کر رہے ہیں تو انسان اور انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے, سوچنے کا فرق, عقل کا فرق, شعور کا فرق, انٹرپریٹیشن کا فرق, ہر شعبے میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں, جس میں بھی آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ماہرین کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے درمیان بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ڈفرینس آف ویوز ہوتا ہے. آج کل یہ بھی بڑا فیشن میں آیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی سے علاج کرا رہے ہیں, کنسلٹنسی کر رہے ہیں, تو ایک سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں, تھرڈ اوپینین بھی لے لیں. ایسا نہ وہ ڈاکٹر آپ کے گردے کا علاج کیا جا رہا ہے, دوائیاں کھائے جا رہے ہیں, ایک سال کے بعد پتہ چلا کہ گردے کا تو مرض ہی نہیں تھا آپ کو, وہ جو ٹیسٹ کروایا تھا اس کی رپورٹ ہی ٹھیک نہیں تھی, یا رپورٹ ٹھیک پڑھی ہی نہیں گئی, جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو یہ والا مرض ہے, وہ ہے ہی نہیں آپ کو سرے سے, اتنی دوائیاں آپ نے کھا لی, ان دوائیوں کا الگ افیکٹ ہوا, گردے کی دوائی کا, اس کی وجہ سے جگر فیل ہو رہا ہے. تو اب نیا فیشن یہ چلا ہے کہ سیکنڈ اوپینین. اب تو ایک اشتہار میں دیکھ رہا تھا خان ہاسپٹل کا, انہوں نے سیکنڈ اوپینین کلینک بنا دیا, ایک اشتہار بنا دیا انہوں نے, سیکنڈ اوپینین کی الگ کلینک بنا دی ہے, اونلی فار دوز پیپل ہو وانٹ ٹو ہیو سیکنڈ اوپینین. اس کا نام ہی سیکنڈ اوپینین ہے, کہ وہاں ایکسپرٹ موجود ہیں اور ان سے جا کے آپ رجوع کریں تاکہ آپ ایک سیکنڈ اوپینین لیں. اچھا, وائی سیکنڈ اوپینین؟ سیکنڈ اوپینین کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سیکنڈ اوپینین کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ماہرین ہی کیوں نہ ہو, ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہے. سیکنڈ اوپینین کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ بیکاز دیئر از اے ڈفرینس آف اوپینین. ماہرین کے درمیان, ایکسپرٹس کے درمیان بھی ڈفرینس آف اوپینین. ضروری نہیں ہے کہ غلطی ہو, غلطی تو ایک الگ چیپٹر ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, انسان ہے, ہیومن ایرر. انسان جب بھی ہوگا تو ہیومن ایفرٹ از ناٹ فری فرام ہیومن ایرر. جو بھی انسان کی کوششیں ہوں گی اس کے اندر ہیومن ایرر کا امکان تو پایا جاتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ڈفرینس آف اوپینین, ڈفرینس آف ویوز, یہ دنیا کے ہر علم میں ہے, سائنس ہی کیوں نہ ہو. ہم لوگ جو زیادہ سائنس نہیں جانتے وہ سائنس سے زیادہ متاثر ہیں, جو جتنا کم جانتا ہے وہ زیادہ متاثر ہے سائنس سے, اور وہ سمجھتا ہے کہ سائنس نے تو ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے, یا ہر چیز کو پول ٹو پول ایکسپلور کر دیا. شاید آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ سائنس نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا, ہر چیز کو ایکسپلور کر دیا ہے, تو پتہ چلے گا بہت سی بہت بیسک قسم کی چیزوں کے اندر بھی دس دس تھیوریز ہیں. ایک نہیں, دس دس تھیوریز ملیں گی آپ. تھیوری کیا ہے؟ واٹ از تھیوری؟ تھیوری مینس کسی سائنٹسٹ کی اوپینین. تھیوری یہی ہے نا, مطلب ایک لا ہے, وہ تو یونیورسل ہے, ٹیسٹڈ ہے, اپروڈ ہے یونیورسلی. لیکن تھیوریز, ایک ایشو کے اوپر دس تھیوریز اگر ہیں تو وہ دس اوپینین ہیں, دس ماہرین کی, دس ایکسپرٹس کی. ٹھیک ہے, سولر سسٹم کی کریشن کے اوپر دس مختلف تھیوریز ہیں, ایک نہیں, सिर्फ बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ऑल द बिग बैंग इज वेरी पॉपुलर, लेकिन बिग बैंग नहीं है, इसके अलावा भी नौ और थ्योरीज हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कोई 15 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि लाइफ का आगाज कैसे हुआ इस प्लेनेट पर। और वो जो थ्योरीज हैं वो भी बाज़ औक़ात मतलब सम ऑफ देम आर कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा एक जुमला कह के आज ख़त्म कर दूँ बस, कि अगर 10 थ्योरीज हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो 10 की 10 सही हो सकती हैं, 10 की 10 तो सही नहीं हो सकती ना। हमारा सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया 10 तरीक़ों से तो नहीं आया होगा ना, किसी एक तरीके से आया होगा, एक तरीके से आया होगा, 10 तरीके से नहीं आ सकता। तो 10 की 10 तो कभी सही नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि 10 की 10 गलत हो और ये दुनिया किसी 11वें तरीके से बनी हो। 10 थ्योरीज सही नहीं हो सकती कभी, लेकिन 10 थ्योरीज गलत हो सकती है, कि 10 की 10 गलत हो और जिस मेथड से सोलर सिस्टम वजूद में आया वहाँ भी साइंसदान पहुँचे ना हों, वो बाद में सामने आए कि असल बात तो ये थी जहाँ अभी पहुँचा ही नहीं इंसान। तो देखिए उलूम में ऐसा होता है और यही चीज़ें कबूल की जाती हैं हर इल्म में। जब दीनी उलूम की बात आती है तो यहाँ हसासियत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा। मैं भी नहीं कहता कि आप दीनी उलूम को इस तरह डील करें जिस तरह आप फिज़िकल साइंस को डील करते हैं, नो, क्योंकि दीन का ताल्लुक आपके आखिरत के निजात और कामयाबी से है। ये तो चले गलत हो जाए सही हो जाए हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा इतना, लेकिन वहाँ गड़बड़ हो जाए तो उसका ताल्लुक आखिरत के निजात और कामयाबी से है। तो हमें उसके बारे में वी शुड बी मोर कॉशियस दुनिया की और उलूम की थ्योरी के मुकाबले में, दीन के हवाले से हमें स्पेशल कॉशियस होना चाहिए। यहाँ तक बात ठीक है, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। तो बस ये अय्याम अज़ा है, पहला अशरा है और चंद शख्सियात का हम तस्करा करते हैं, सबको तो कर नहीं सकते। कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हुर ने एक फैसला किया है ना, हुर ने फैसला क्यों किया, इसलिए कि हुर ये समझता था कि जो कुछ सैयदुश्शुहदा और उनके बच्चों के साथ, उनके खानवादे के साथ, उनके साथियों के साथ इस वक्त हो रहा है ज़ुल्म सितम, उसका ज़िम्मेदार मैं। अच्छा वो इस तरह क्यों सोचता था, इतने और भी तो थे हज़ारों की तादाद में मलाइन, वो इस तरह तो नहीं सोच रहे थे। हुर इसलिए सोचता था कि हुर बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी था, हुर अंदर से एक नेक सीरत इंसान था। देखिए लश्कर यजीद में होना, लश्कर इब्न ज़ियाद में होना, ये उस ज़माने में कोई मायूब बात नहीं थी, ये प्रोफेशनल फ़ौजी थे, ये इससे पहले मुख्तलिफ लश्करों में रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते थे और तरक्की करते करते वो सिपा सालार बन गया। सिपा सालार बन गया तो उसकी ड्यूटी लगा दी इब्न ज़ियाद ने कि जाके तुम्हें रोकना है, हुसैन को कूफे में दाखिल नहीं होने देना है। यहीं से हुर की गलती शुरू, लेकिन चूंकि ऑर्डर था और फौजी तो ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, उसने ये फैसला किया कि लश्कर लेकर आ गया और अपनी ड्यूटी उसने अंजाम दे दी कि इमाम हुसैन को कूफे में दाखिल नहीं होने दिया उसने। और उसके बाद हुर जो है वो साथ साथ चलता रहा। एक मकाम पर हुर ने इमाम हुसैन के लगाम पे हाथ डाला तो आपने फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए, तू चाहता क्या है। अच्छा ये कोई गाली नहीं है, ये सख्त जुमला ज़रूर है लेकिन अरबों में ये एक मुहावरा है कि तेरी माँ तुझ पर रोए, ठीक है, या तेरी माँ तेरे सोग में बैठे, तो ये एक मुहावरा है, ज़रा सख्त जुमला है, कहते नहीं आमतौर पर। लेकिन इमाम हुसैन ने हुर से कहा, क्या पता इमाम हुसैन ने चेक करने के लिए कहा हो, حر نے جواب میں کیا کہا؟ حر نے کہا کہ فرزند رسول، اگر آپ کی جگہ کوئی اور اس طرح سر عام میری ماں کا نام تذکرہ کرتا نا، تو میں بھی اس کو پلٹ کر ایسے ہی جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کا تذکرہ کر نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں جو ہے وہ کون ہے؟ رسول کی بیٹی ہے۔ تو حر کا یہ جملہ کہنا خود ظاہر کر رہا ہے کہ حر اندر سے کس طرح کا انسان ہے۔ اور اس کے بعد حر ساتھ ساتھ چلتا بھی رہا۔ تو ایک مقام پہ امام حسین نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، پھر امام حسین نے کہا کہ تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور حر نے اور حر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ اچیو کر لیا کہ امام حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن وہ دوسرا یہ چاہ رہے تھے کہ امام حسین کو معاذ اللہ گرفتار کر کے ابن زیار کے سامنے پیش کریں اور امام حسین آگے نہ بڑھیں۔ تو امام حسین نے اس کی بات نہیں مانی اور آپ آگے بڑھتے رہے، چلتے 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 یہاں تک کہ آپ کربلا میں پہنچ گئے، خیمے لگا دیے گئے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ خیمے دور لگوانے میں بھی حر آگے آیا، اور حر نے کیا کہا؟ حر نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری طرف سے خیمے یہاں نہ لگائیں، حر نے کہا مجھے یہ کہا گیا ہے، یعنی اس کو ہدایت دی گئی تھی باقاعدہ۔ یعنی جیسے ہی امام حسین آگے بڑھنے لگے اور نہیں رکے، تو اس کی اطلاع ابن زیاد کو ہوئی، ابن زیاد نے اس کو ہدایت دی اور کہا کہ زیادہ آگے نہ جانے دو، اور جہاں پر یہ رکے تو ان کے خیمے پانی سے دور لگواؤ۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت آئی اس کے پاس، تو اس نے جا کے وہاں ان سے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے خیمے دور لگواؤں، اس بنیاد پہ خیمے دور لگوائے گئے۔ اس کے بعد بھی حر کی کوشش یہ تھی کہ امام حسین سے کوئی مذاکرات ہو جائیں، کوئی راستہ نکل آئے۔ انہیں میں آسان الفاظ میں عرض کروں کہ حر کی کوشش یہ تھی کہ امام حسین بچ جائیں اور اس کی نوکری بھی بچ جائے، اس کی نوکری بھی بچ جائے اور حسین بھی بچ جائیں، اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا تھا، مذاکرات کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اور یہی اطلاع اوپر جا رہی تھی ابن زیاد کے پاس۔ تو ابن زیاد نے محسوس کیا، سمجھ گیا کہ حر جو ہے وہ حسین سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حر کو یقین نہیں تھا کہ حسین سے جنگ ہوگی، وہ سمجھ رہا تھا کوئی راستہ نکل آئے گا، اور ابن زیاد کو ہدایت تھی اوپر سے۔ تو ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا اور اس کو رے کی گورنری کی آفر کی یزید کی طرف سے، اور کہا کہ یہ مشروط ہے حسین سے جنگ کرنی۔ عمر سعد نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دے، اس نے کہا نہیں موقع نہیں ہے، فوراً فیصلہ کروں۔ اس نے کہا اچھا ایک رات کی مہلت دے دو، میں کل بتا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سوچ صبح آ کے بتا دوں گا، اگر کربلا نہیں جاتے ہو تو یہ رے کا اپائنٹمنٹ لیٹر واپس۔ رے ایک انڈسٹریل سٹی تھا ایران کا، تہران کے نزدیک، تو انڈسٹریل سٹی کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے۔ عمر سعد تیار ہو گیا کیونکہ اس کے اندر یہ خواہش تھی کوئی بڑی پوسٹ ملے۔ دیکھیں بڑی پوسٹ کی خواہش کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ کہ حلال سے ملے یا حرام سے، حسین کو قتل کر کے ملے پھر بھی لے لو، یہیں سے خرابی شروع ہوتی جب انسان کے اندر کوئی خرابی ہوتی۔ حر اندر سے شریف انسان تھا، اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ اس کی نوکری بچ جائے لیکن حسین بھی بچ جائے۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ عمر سعد کو بھیج دیا۔ عمر سعد ہی کو نہیں، کربلا میں یہ جو آپ سنتے ہیں کئی لاکھ کا لشکر تھا، کم از کم تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے، کم از کم 30,000 ہے، تو 30,000 لشکر جو ہے اس کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ کوئی 5,000 کا دستہ کسی کے پاس ہے، 10,000 کا دستہ ہے، 2,000 کا دستے، ہر دستے کا ایک سپہ سالار ہے، اور یہ جتنے سپہ سالار ہیں یہ سب بنو امیہ کے لشکر کے کمانڈرز ہیں، یہ کمانڈرز ہیں، اور ان تمام کمانڈرز کو، تمام سپہ سالار کو ایک دوسرے کے پیچھے بیک اپ کے لیے لگایا گیا ہے کہ اگر حر یہ کام نہیں کر سکتا تو عمر سعد کو بھیجا گیا ہے۔ عمر سعد اگر سستی دکھائے گا تو پیچھے شمر موجود ہے, اس کے پیچھے ہرملہ موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سب کمانڈرز ہیں, ایک نہیں کم از کم دس ہیں, تاکہ ان میں سے کوئی سستی دکھائے تو دوسرا آگے بڑھ کے چارج لے لے گا. یہی وجہ ہے کہ روز عاشور سب سے پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف عمر سعد نے خود چلایا, اور یہ کہہ کے چلایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں. کیوں کہا اس نے؟ اس نے اس لیے کہا کہ یہ رپورٹ ابن زیاد تک پہنچ جائے کہ تو نے جو میری ڈیوٹی لگائی, تو نے مجھے ذمہ داری دی, تو میں نے اس کا آغاز خود کیا, ٹھیک ہے, یعنی میں یہ کام خود کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے. تو لیکن ہر کیا کر رہا تھا؟ ہر مذاکرات میں مذاکرات کر رہا تھا, تو ہر کو ہٹا دیا گیا, عمر سعد آگے آ گیا. شب عاشور ہر نے جا کے عمر سعد سے پوچھا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام عمر سعد سے بھی مذاکرات کر رہے تھے, اور شب عاشور بھی آپ نے عمر سعد سے ایک مذاکرات کی, اور آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, اور آپ نے اس کو کہا کہ رے کی گورنری کے پیچھے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو, رے کی حکومت تجھے نہیں ملے گی, تجھے تیرے بستر پہ قتل کیا جائے گا, یہ بتایا ہوگا حسین نے, اور اس کو کئی آفر کی لیکن وہ نہیں مانا. آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا, تو اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں جو کھا لوں گا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں عمر سعد کے ساتھ کیا ہوا, رے کی گورنری ملی؟ نہیں ملی, اس کو اس کے بستر پہ قتل کیا گیا, اور یہی سب کچھ ہوا جو امام حسین علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا, ویسے ہی سب کچھ ہوا. تو اس وقت تک مذاکرات ہوتے رہے, اور بالآخر ہر نے آ کے عمر سعد سے کہا کہ کیا کل واقعی جنگ ہوگی؟ اس وقت تک وہ یقین بھی نہیں تھا, اس نے کہا کل واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں کل جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی دنیا دیکھے گی, تلواریں چلے گی, سر اڑیں گے, اس طرح جو اس نے جملے کہے, اب ہر کو یقین ہو گیا کہ کل واقعی جنگ ہوگی. اب جب یقین ہو گیا ہر کو کہ کل جنگ ہوگی, اب ہر اپنے کو آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے, اور ہر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں, زوال پذیر ہیں, ختم ہونے والی, تو اس کو چھوڑ کے ہم حسین کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں میں ایک عالم دین کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اور صحیح تجزیہ کیا انہوں نے کہ ہر نے بیٹے سے کہا کہ یہ سب عارضی ہے, یہ سب ختم ہونے والی چیزیں. انہوں نے لکھا کہ آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیں, جتنے لوگ کربلا میں تھے اور اہم ترین لوگ یہ سارے لشکر یزیدی میں خاص طور پر, تو 5 سال نہیں گزرے ہوں گے یہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے. 5 سال بہت زیادہ, میکسیمم آپ کہیں کہ مختار سخفی کے ہاتھوں, ورنہ اس سے پہلے بہت سارے مر گئے, تو 5 سال بھی نہیں گزرے, ان سب کو ہی مرنا تھا. تو مرنا تو ہر انسان کو ہوتا ہے, لیکن ہر نے اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا کہ آج ہر علیہ السلام بن گیا. ہر کا بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے. آج آپ جا کے دیکھیں ہر کا روضہ, ہر کا مقبرہ کتنا عالی شان تعمیر ہوا ہے, کہ ہر کو وہ عزت ملی. ایک عالم دین کا ایک واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے کسی نے ان کو بتایا کہ شب بدھ کو آپ ایک عمل کریں اور اس کے بعد ہر سے تبسل کریں, ہر سے تبسل کریں گے تو آپ کا پیغام سید الشہداء امام حسین تک پہنچے گا. انہوں نے تبسل کیا اور ان کے خواب میں ہر آیا, اور ہر نے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام مولا حسین تک پہنچا دیا. تو ہر کا یہ مقام ہے. تو ہر نے یہ فیصلہ کیا, بیٹے کو اعتماد میں لیا اور امام حسین کی طرف آ گیا, اور جب ہر آ رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا, جناب عباس سے کہا, جناب علی اکبر سے کہا کہ دیکھو میرا ایک مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرنا. روزے عاشور بلکہ اس سے پہلے ہی کوئی شخص براہ راست امام حسین تک نہیں پہنچ سکتا تھا, اس کو پہلے حضرت عباس کے پاس آنا ہوتا تھا, جس کو حضرت عباس اجازت دیتے تھے وہ امام حسین تک پہنچتا تھا. تو امام حسین نے حضرت عباس سے پہلے کہہ دیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے, اس کو میرے پاس آنے دینا. اور ہر اس کا بیٹا یہ سیدھے امام حسین کے پاس ہے. اور آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ کہ فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ ہے, کیا میری توبہ بھی ہو سکتی ہے؟ تو اسلام میں تو ہر انسان کے لیے توبہ ہے, ہر انسان کے لیے گنجائش ہے, کبھی اس کا دروازہ خدا کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. امام حسین نے کہا ہاں تیرے لیے بھی توبہ ہے, میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں اور میرا بیٹا اس وقت میدان جنگ کی طرف جائیں, اس وقت میدان جنگ کی طرف جائیں. اور امام نے اجازت دی اور ہر اور اس کا بیٹا میدان میں آئے. جب میدان میں آئے تو پہلے بیٹا شہید ہوا. ہر جب اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا تو حسین اس سے پہلے موجود تھے. اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب ہر زخمی ہو کے گرا, اور جب ہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سر فرزند رسول کے زانو پہ رکھا ہوا تھا. تو ہر کہتا ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ آخری وقت میں میرا سر آپ کے زانو پر ہے. لیکن ہم کہیں گے اے ہر یہ تیری خوش قسمتی ہے. اور امام حسین نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جو امام حسین نے کہا تھا نا تیری ماں تجھ پر روئے, تو حسین نے اس کی ماں کا نام تو لے لیا اس طرح بسر عام یہ جملہ تو کہہ دیا. لیکن جس وقت حر کا سر امام حسین کے آغوش میں تھا تو امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا اے حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے حر, یعنی آزاد. تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. یعنی اگر ایک جملہ حسین نے اس کی ماں کے بارے میں کہا تو ایک تعریف اس کی ماں کی اور کہا تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے تیرا. اور اس کے بعد حر کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی اس اطمینان کے ساتھ کہ حسین مجھ سے راضی ہیں. لیکن جب حسین اس دنیا سے جا رہے تھے, جب حسین کا آخری وقت تھا, تو ان کا سر اور ان کا چہرہ کس مقام پہ تھا؟ یا تیروں پہ تھا یا مٹی کے اوپر تھا. اور اسی حالت پہ ایک مرتبہ آواز آئی, کسی نے کہا کہ جا کے خیمے پہ حملہ کر دو. تو جیسے حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی خیمے پہ حملہ کر دو, ایک مرتبہ حسین اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں, میری زندگی میں خیمے پہ حملہ کوئی نہ کرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب انقلبون.